وكذا لو أثبتنا أن ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم به قلنا طول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة إذ صح بنقل السلف أن الشافعي رحمه الله تعالى فرع مسألة طول الحرة على هذا الأصل. اجماع مرکب کی قسم عدم القائل بالفصل کی بحث چل رہی ہے بھائی. تو مصنف نے آپ کو گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا بھائی کہ عدم القائل بالفصل جو ہے اجماع کی ایک عجیب قسم ہے اور یہ کسے کہتے ہیں کہ دو اختلافی مسئلے ہوں اور ان میں سے ایک مسئلہ جب کسی امام کے نزدیک ثابت ہوگا تو یقیناً دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہوگا، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی نہیں، اور اگر ایک امام کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت نہیں ہوگا تو دوسرا مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا قائل کوئی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا قائل کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک امام کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت ہو اور دوسرا مسئلہ ثابت نہ ہو. اور پھر بتلایا تھا کہ یہ دو قسم پر ہے، ایک قسم وہ جس میں اختلاف کا منشا، اختلاف کی بنیاد ایک ہی ہو گئی، یعنی ایک ہی اصول میں اختلاف جو ہے اس کی بنیاد ہو، تو دونوں مسئلے ایک ہی اصول پر متفرع ہو رہے ہیں، تو اس ایک ضابطے اور اس ایک قانون میں اختلاف کی وجہ سے ان دونوں مسئلوں میں بھی اختلاف آیا، کیونکہ یہ دونوں مسئلے کس سے متفرع ہو رہے ہیں؟ اسی ایک ضابطے سے، اور اس ضابطے میں دونوں کا ائمہ کا اختلاف ہے. تو جو امام اس ضابطے کا قائل ہوگا اس کے نزدیک دونوں مسئلے ثابت ہوں گے، اور جو امام اس ضابطے کا قائل نہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے نزدیک دونوں مسئلے ثابت نہیں ہوں گے. تو اختلاف کی بنیاد دیکھا ایک ہی ہے، ایک ہی ضابطے میں اختلاف اس کی بنیاد بنا بھائی، اس کی وجہ بنا. اور کبھی منشا اختلاف مختلف ہوگا، یعنی دونوں مسئلے دو الگ الگ اصولوں پر متفرع ہو رہے ہیں اور ان دونوں اصولوں میں دونوں ائمہ کا اختلاف ہے بھائی، ان دونوں ائمہ کا، ایک امام ان دونوں اصولوں کو تسلیم کرتا، ان دونوں اصولوں کا قائل ہے، تو اس کے نزدیک یہ دونوں مسئلے جو ایک ایک الگ الگ اصولوں پر متفرع ہو رہے ہیں یہ دونوں بھی اس کے نزدیک ثابت ہوں گے بھائی، کیونکہ وہ کیا ہے، دونوں اصولوں کا قائل ہے، تو دونوں مسئلے جو ان پر متفرع ہو رہے ہیں ان کا بھی قائل ہوگا، اور دوسرا امام ان دونوں ضابطوں کا قائل نہیں ہوگا تو اس کے نزدیک دونوں مسئلے بھی ثابت نہیں ہوں گے بھائی. تو منشا اختلاف دیکھو مختلف ہیں، دو الگ الگ اصول ہیں، ان میں اختلاف کی وجہ سے ان دو مسئلوں میں بھی ان دونوں کے درمیان کیا آیا ہے، اختلاف آیا ہے. کچھ مثالیں کل گزر گئی تھیں، آج کہہ رہے آج اور مثالیں کچھ ذکر کریں گے بھائی. بھائی آپ نے بیان تغییر کی بحث کے اندر پڑھا تھا بھائی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب کوئی حکم جب کسی حکم کو معلق کیا جائے شرط کے ساتھ تو شرط پائی جائے گی، تو حکم بھی پایا جائے گا، شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا. یہ تو ان کے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع ہے. عدم شرط کیا ہے؟ حکم سے، یعنی جب شرط نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں، جبکہ ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانع نہیں. شرط نہ پائی جائے تو یہ ضروری نہیں کہ حکم بھی حکم، بلکہ ہو سکتا ہے حکم کسی اور دلیل سے ثابت ہو جائے، حکم کسی اور دلیل سے ثابت ہو جائے. اس کی مثال گزری تھی بھائی، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا این کے حل محسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. بھئی بیان تغییر میں آپ نے یہ بحث پڑھی تھی بھئی کہ قرآن یہ بحث ہوئی تھی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا قدرت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کر لے محسنات مؤمنات سے محسنات کہ وہ باعفت مومنہ عورتوں سے نکاح کر لے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو فمما ملکت ایمانکم تو ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی اپنی باندیوں سے نکاح من فتیاتکم المؤمنات یعنی کہ جو تمہاری مومنہ باندیاں ہیں یعنی کہ جو تمہاری تو جو مومنہ باندیاں ہیں ان سے نکاح کر لو. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا وہ مومنہ باندیوں سے کیا کر لے نکاح کر لے. تو یہاں پر باندیوں کے ساتھ نکاح کو معلق کیا گیا آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہونے پر کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہو تو پھر کس سے نکاح کر سکتے ہو باندیوں سے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط پائی جائے گی تو حکم بھی پایا جائے گا شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی باندیوں سے نکاح کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہو اور اگر آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہے تو باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا. جبکہ ہمارے نزدیک تو عدم شرط حکم سے مانع نہیں لہذا اگر شرط نہ پائی گئی یعنی آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوئی تو بھی باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. بحث وہاں گزر چکی مفصل ہوئی باندی سے نکاح کرنا جائز. اور پھر اسی پر آگے مزید آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی حکم مرتب ہو کسی ایسے اسم پر جو موصوف ہو رہا ہو کسی صفت کے ساتھ کوئی حکم کیا ہو جب کوئی اسم مرتب کوئی حکم مرتب ہو کسی ایسے اسم پر جو موصوف ہو رہا ہو کسی صفت کے ساتھ تو یہ جو صفت جو ہے یہ بھی شرط کے درجے میں ہوگی. یہ صفت پائی جائے گی تو وہ حکم بھی پایا جائے گا یہ صفت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا. جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا من فتیاتکم المؤمنات بھئی تو باندیوں کے ساتھ جواز نکاح نکاح کے جائز ہونے کو مرتب کیا کس پر فتیاتکم ذکر ہے اسام اور آگے کیا ذکر ہو رہی ہے اس کی صفت کہ باندیاں کس قسم کی ہوں مومن ہوں مومنہ ہوں بھئی باندیاں کیا ہوں مومنہ ہوں تو باندیوں کے ساتھ جواز نکاح مولانا مرتب ہو رہا ہے ایسے اسم پر جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے بھئی صفت کے ساتھ موصوف ہے اور صفت کس کے درجے میں ہے ان کے نزدیک شرط کے درجے میں. تو جیسے عدم شرط حکم سے مانع ہے اسی طرح عدم صفت بھی کیا ہوگی حکم سے تو باندیوں سے نکاح اسی وقت جائز ہوگا جبکہ وہ مومنہ ہوں. اگر وہ مومنہ نہیں تو ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ صفت کیا ذکر ہوئی ہے فتیات کی مومنات ذکر بھی ہے تو وہ مومنات ہوں گی تو نکاح بھی جائز ہوگا وہ مومنات نہیں تو نکاح بھی جائز نہیں. تو عدم جیسے عدم شرط حکم سے مانع ہے یعنی جب انتفاع شرط ہوتا ہے تو انتفاع حکم اسی طرح عدم صفت بھی ان کے نزدیک حکم سے مانع یعنی جب انتفاع صفت ہوگا تو انتفاع حکم بھی جب صفت منتفی ہو جائے گی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا تو باندیاں مومنہ ہوئیں تو نکاح جائز ہوگا باندیاں مومنہ نہ ہوئیں تو ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے. جا جبکہ ہمارے نزدیک جیسے عدم شرط حکم سے مانع نہیں، اسی طرح عدم صفت بھی حکم سے مانع نہیں، حکم سے مانع نہیں۔ تو لہذا باندیوں سے نکاح جائز ہے، چاہے مومنہ ہوں یا کس میں سے ہوں، اہل، یعنی مومنہ نہ ہو اہل کتاب میں سے ہو، ان سے بھی نکاح جائز ہے۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جیسے اس ضابطے پر یہ مسئلہ متفرع ہوا کہ ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا مسئلہ متفرع ہوئے، کیا عدم شرط حکم سے مانع ہے، اسی کی طرح ہے عدم صفت بھی حکم سے مانع ہے، یہ ضابطہ ہے ان کے نزدیک۔ کیا ضابطہ ہے؟ کہ عدم صفت بھی حکم سے مانع ہے۔ جیسے کہ دوسرا ضابطہ کیا تھا؟ عدم شرط حکم سے۔ تو جب عدم شرط حکم سے مانع ہے تو ان کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح اسی ضابطے سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی، یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اہل کتاب باندیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ عدم شرط کیا ہے؟ حکم سے مانے، یا یوں اسی طرح عدم صفت بھی حکم سے مانے ہے، کیونکہ صفت بھی کس کے درجے میں ہوتی ہے؟ شرط۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ عدم شرط حکم سے مانع ہے، جب عدم شرط یعنی شرط نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں، تو جب نکاح کی قدرت ہو کسی کو تو پھر اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کتاب اللہ میں مومنات کا ذکر آیا ہے، تو لہذا ایسی باندیوں کے ساتھ نکاح جائز ہوگا جو کیا ہوں؟ مومنہ ہوں، جو مومنہ نہیں ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں۔ تو جو امام آزاد عورت سے نکاح کی قدرت کے باوجود باندیوں سے نکاح کا قائل ہے، آزاد عورت سے نکاح کی قدرت کے باوجود باندیوں سے نکاح کا قائل ہے، وہ اس بات کا بھی قائل ہوگا کہ اہل کتاب باندیوں سے بھی نکاح جائز ہے۔ بھئی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اہل کتاب باندیوں سے نکاح بھی جائز، وہ بھی اسی مسئلے پر متفرع ہوا ہے، اسی اصول پہ متفرع ہوا یہ مسئلہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا جائز۔ تو یہ دو مسئلے پکڑو بھائی، جس امام کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، اس امام کے نزدیک اہل کتاب باندیوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی۔ اور جس امام کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح جائز نہیں، اسی امام کے نزدیک اہل کتاب باندیوں سے نکاح بھی جائز نہیں، کیونکہ ان دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی۔ تو ان دونوں مسئلوں میں سے ایک مسئلہ جس امام کے نزدیک ثابت ہوگا تو دوسرا مسئلہ بھی، اور جس امام کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت نہیں ہے تو دوسرا مسئلہ بھی اس کے نزدیک ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت سمجھ میں آئی اچھی طرح؟ دیکھیے بھائی، وَقَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا، اسی طرح اگر یہ ہم ثابت کر دیں کہ ان ترتب الحکم علی اسم موصوف بصفت لا یوجب تعلیق الحکم به، اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ حکم کا مرتب ہونا کسی ایسے اسم پر جو موصوف ہو رہا ہو کسی صفت کے ساتھ، لا یوجب، یہ ثابت نہیں کرتا تعلیق الحکم به، کہ حکم معلق ہوگا اس صفت کے ساتھ۔ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ کہ جب کیا ہوگا، کوئی حکم مرتب ہو کسی ایسے اسم پر جو موصوف ہو رہا ہو کس کے ساتھ، کسی صفت کے ساتھ، یہ اس حکم کو اس صفت کے ساتھ معلق نہیں کرتا، اس حکم کو اس صفت کے ساتھ معلق نہیں کرتا. دیکھو بھائی وہ یہ بات ذرا، وہ آیت جو ہے من فتیاتکم المؤمنات، بھائی جواز نکاح کو کس کے ساتھ معلق کیا گیا ہے؟ جواز نکاح کو کس پر مرتب کیا گیا ہے؟ باندیوں پر. کس پر؟ باندیوں پر. اور فتیاتکم یہ موصوف ہے، اس کی صفت کیا رہی ہے؟ تو فتیات ایک اسم ہے جس پر جواز نکاح مرتب ہو رہا ہے. کیا حکم مرتب ہو رہا ہے؟ تو دیکھو یہ ایک حکم ہے جو مرتب ہو رہا ہے ایسے اسم پر جس کی آگے کیا رہی ہے؟ صفت آ رہی ہے. اور جب حکم مرتب ہو کسی ایسے اسم پر جو جس کی آگے صفت آ رہی ہو، تو یہ حکم اس صفت کے ساتھ معلق ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ حکم کیا ہو جائے گا؟ اس صفت کے ساتھ، کیونکہ وہ صفت شرط کے درجے میں ہے. تو یہ صفت ہوگی تو حکم ہوگا، صفت نہیں تو حکم بھی نہیں. وَقَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا، اگر ہم یہ ثابت کر دیں، أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى اسْمٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَتٍ، کہ حکم کا مرتب ہونا کسی ایسے اسم پر جو موصوف ہو رہا ہو کسی صفت کے ساتھ، لا يوجب تعلیق الحکم به اي لا يثبت، یہ ثابت نہیں کرتا حکم کے معلق کرنے کو، بھی بذلک الصفت، اس صفت کے ساتھ حکم کے معلق ہونے کو ثابت نہیں کرتا، یعنی وہ حکم اس صفت کے ساتھ معلق نہیں ہوگا اگر ہم یہ ثابت کر دیں. قلنا، تو ہم کہیں گے، قول الحرت لا یمنع جواز نکاح الامت، کہ قول کا معنی قدرت بھائی، نکاح کی آزاد عورت سے نکاح کی قدرت یہ منع کرنے والی نہیں ہے باندی سے نکاح کے جواز کو. آزاد عورت سے نکاح کی قدرت یہ منع کرنے والی نہیں ہے جواز نکاح الامتی، باندی سے نکاح کے جواز کو. اصح بنقل السلفی، اصح ثبت، صح کس معنی میں ہے؟ ثبت، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہوئی ہے سلف کے نقل کرنے سے، گزشتہ پچھلے علماء کے سلف کے نقل کرنے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ان الشافعی رحمہ اللہ فرع مسألۃ طول الحرۃ علی ھذا الاصل، کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے تفریع کی ہے، یعنی متفرق یا نکالا ہے مسئلہ طول حرۃ کو، یعنی آزاد عورت سے نکاح کی قدرت والے مسئلے کو، علی ھذا الاصل، اسی قانون پر اس کو متفرع کیا ہے، اسی قانون پر کہ ان کے نزدیک جب حکم مرتب ہو کسی ایسے اسم پر جو موصوف ہو رہا ہو کسی صفت کے ساتھ، تو وہ حکم اس صفت کے ساتھ معلق ہو جائے گا. وہ صفت ہوگی تو حکم ہوگا، صفت نہیں تو حکم بھی نہیں. تو سمجھ میں آیا؟ تو سلف کی یعنی پچھلے علماء کے نقل کرنے سے کیا بات ثابت ہوئی ہے؟ کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے آزاد عورت سے نکاح کے قدرت والا جو مسئلہ ہے اس کو اسی ضابطے پر کیا کیا ہے، نکالا ہے اسی ضابطے پر. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ نے کہا تھا وہ دوسرے مسئلے دوسرے ضابطے پر متفرع ہے. کس ضابطے پر؟ کہ عدم شرط حکم سے مانع ہے، عدم شرط حکم سے مانع ہے. اور یہ کون سا ضابطہ ہے؟ کہ عدم صفت حکم سے مانع ہے. عدم حکم کیا ہے؟ صفت سے. تو پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے طول الحرہ والا مسئلہ کس پر نکالا ہے، کس ضابطے پر؟ عدم شرط حکم سے مانع. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سلف سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ ثابت ہے کس سے، کہ عدم صفت کس سے مانع ہے؟ حکم سے. صورت سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ تو آپ کے کلام میں تناقض آیا، پہلے کوئی اور بات کی تھی اب آپ نے کوئی اور بات کی. تو جواب اس کا یہ مارا نا کہ بھئی وہ صفت بھی تو شرط کے درجے میں ہے. صفت کس کے درجے میں ان کے نزدیک؟ شرط کے درجے میں ہے. تو دونوں میں کوئی تناقض نہیں. آدم شرط حکم سے مانے ہے یا آدم صفت حکم سے مانے ہے، اس لیے کہ صفت بھی کس کے درجے میں ہے، شرط ہی کے درجے میں ہے، تو گویا یہاں بھی وہی ضابطہ لگ گیا کہ آدم شرط کیا ہے، حکم سے مانے ہے، ایک ہی بات ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ولو اثبتنا، اور اگر ہم ثابت کر دیں جواز نکاح الامت المؤمنت مع الطولی، کہ جائز ہے باندی کے ساتھ، مومنہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا باوجود قدرت کے، آزاد عورت سے نکاح کی قدرت کے باوجود باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اگر ہم یہ ثابت کر دیں تو جاز نکاح الامت الکتابیت بحاظ الاصلی، تو جائز ہوگا کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا بحاظ الاصلی، اسی ضابطے کے مطابق، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا کوئی قائل، جب ایک مسئلہ ہمارے نزدیک ثابت ہے تو دوسرا مسئلہ بھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت نہیں تو دوسرا مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا کوئی قائل نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی امام ایک مسئلے کو تو مانتا ہو اور دوسرے کو نہ مانتا، جو امام مانتا ہے قائل ہے وہ ان دونوں مسئلوں کا قائل ہے، اور جو قائل نہیں تو ان دونوں مسئلوں کا قائل نہیں. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وعلی ھذا مثالہ، اور اسی پر مثال ہے، ھذا مراج ہے اجماع کو، اسی پر مثال ہے اجماع عدم قائل بالفصل کی، مما ان مثالوں میں سے، ذکرنا فی ما سبقہ جو ہم نے ذکر کی ما قبل کے اندر، وہ مثالیں جو ہم نے ما قبل میں ذکر کی انہی میں مثال ہے، کس کی مولانا؟ اجماع عدم القائل بلا فصل کی، اس اجماع کی جسے کیا کہتے ہیں، عدم القائل بل. تو گزشتہ مثالوں میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں بھائی، پہلے گزر چکی ہیں بھائی، کسی بھی ضابطے پر متفرق جس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف ہو، اس پر متفرق ہونے والے کوئی سے دو مسئلے پکڑ لیں، ہمارے نزدیک وہ، ہمارے امام صاحب کے نزدیک وہ ضابطہ ہوگا، تو وہ دونوں مسئلے جو اس قانون پر سے نکل رہے ہیں وہ بھی دونوں ثابت ہوں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک مسئلہ کیا ہوگا ثابت، وہ ضابطہ ہی مسلم، وہ ضابطے کوئی تسلیم نہیں کرتے، ان کے نزدیک وہ ضابطہ مسلم نہیں، جب ضابطہ مسلم نہیں تو اس پر متفرع ہونے والے وہ دونوں مسئلوں کے قائل بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا قائل کوئی نہیں کہ ایک تو ثابت ہو مسئلہ اور دوسرا ثابت نہ ہو. وَنَظِيرُ الثَّانِي، اور ثانی کی نظیر مارانا اِذَا قُلْ، ثانی کیا مارانا؟ وہ اجماع جس میں منشأ اختلاف مختلف ہو، یعنی دونوں مسئلے کس پر مرتب ہو رہے ہوں، دو الگ الگ ضابطوں پر. اور ثانی کی نظیر اذا قلنا، جب ہم نے یہ کہا کہ جب ہم یہ کہیں کہ ان القی الناقض، کے قی کیا ہے؟ ناقض وضو ہے، اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. فیکون البیع الفاسد مفیدا للملکی، تو بیع فاسد جو ہے وہ فائدہ دے گی ملکیت کا. لعدم القائل بالفصل، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی نہیں ہے، دونوں میں فرق کا قائل جی، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ قی ناقض وضو نہیں ہے، قی ناقض وضو ہے بھائی، ہمارے نزدیک قی ناقض وضو ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک قی ناقض وضو نہیں، ہمارے نزدیک قی ناقض وضو اس لیے ہے کہ اس میں خروج نجاست ہے مولانا، اور خروج نجاست ہو بدن سے تو اسے وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بدن سے خروج نجاست سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ احد السبیلین سے خروج نجاست ہوگی تو پھر کیا ہوگا، وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو. تو قے کی صورت میں خروج نجاست تو ہے لیکن احد السبیلین سے نہیں، لہذا ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا. تو جب قے ناقض، ہمارے نزدیک قے ناقض وضو ہے، اسی طرح ہمارے نزدیک بیع فاسد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ ملکیت کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے کہ بیع فاسد سے نہیں آئی ہے، اور بیع ہے افعال شرعیہ میں سے، اور افعال شرعیہ میں جب نہیں آ جائے تو وہ اس فعل کے کہ ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہونے پر دلالت کرتی ہے. تو نہیں جب افعال شرعیہ میں آ جائے تو وہ فعل شرعی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع. تو لہذا بیع بھی افعال شرعیہ میں سے ہے. اس کے بارے میں جب نہیں آ گئی تو یہ ذات کے اعتبار سے کیا ہوا؟ مشروع. اور وصف کے اعتبار سے؟ تو جب یہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہے تو قبضے کے بعد مشتری اس مبیع کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بیع فاسد مفید للملک نہیں، اس لیے کہ وہ اس ضابطے کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں تو ہمارے نزدیک قین ناقض وضو ہے، اسی طرح بیع فاسد مفید للملک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک قین ناقض وضو نہیں، اسی طرح بیع فاسد مفید للملک بھی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو، اور ان دونوں، یہ دونوں مسئلے ایک ہی اصول پہ متفرع ہو رہے ہیں یا الگ الگ اصولوں پر؟ بھائی الگ الگ اصولوں پر متفرع ہو رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اختلاف کا منشا دونوں میں مختلف ہے. تو یہ اجماع آپ کو مصنف نے بتلایا تھا حجت نہیں ہے، اجماع کی ایک قسم حجت نہیں. جی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں دیکھیے، دوبارہ دیکھیے آپ مسئلہ سمجھ. کہتے ہیں ثانی کی نظیر یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قین ناقض ہے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ بیع فاسد مفید للملک ہے. جب قین ناقض ہے تو بیع فاسد بھی مفید للملک ہے، اور جب قین ناقض، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک قین جب ناقض نہیں تو بیع فاسد مفید للملک بھی نہیں، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا کوئی قائل، جس امام کے نزدیک ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ بھی اسی طرح ہے، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا قائل کوئی نہیں، اور جس امام کے نزدیک قین ناقض وضو نہیں تو ان کے نزدیک بیع فاسد مفید للملک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا کوئی قائل نہیں. او یکون موجب العمد القبض لعدم القائل بالفصل. جی او یکون، اس کا عطف ہے فیکون پر. کس پر عطف ہے؟ اذا قلنا ان القیء ناقض فیکون، اس پر عطف ہے. یہ دوسری مثال اسی طرح بنا لیں کہ ہمارے نزدیک جب قین ناقض، یاد رکھو مولانا قتل عمد کے بارے میں پہلے سن لو بھائی، جان بوجھ کر قتل کیا جائے کسی آلائے قتل کے ساتھ بھائی، تو ہمارے نزدیک اس میں صرف قصاص آئے گا. کیا آئے گا؟ صرف قصاص آئے گا. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، وہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے قصاص کو. فی القتل، قتل قتیل کی جمع ہے، قتیل بمانے مقتول کے ہے بھائی، مقتولین کے بارے میں، مقتولین کے بارے میں تمہارے اوپر کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے. معلوم ہوا کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا تو پھر صرف کیا کیا جائے گا؟ اسے قصاص لیا جائے گا. سمجھ میں؟ یا وہ معاف کر دیں وہ الگ بات ہے، یا صلح کر لیں کسی مال پر بھائی، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آئے گا قصاص، یعنی دیت نہیں آئے گی، سو اونٹ نہیں. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک قصاص یا دیت میں اختیار ہوگا. قصاص بھی آ سکتا ہے، اور قصاص کے بجائے اگر دیت کو اختیار کریں تو دیت بھی لی جا سکتی ہے، جبکہ ہمارے نزدیک اس میں دیت نہیں لی جا سکتی. ہاں صلح ہو سکتی ہے، ایک شخص نے مثلا دوسرے کو قتل کر دیا تو اس مقتول کے ورثا یا تو اس کو قصاصاً قتل کروا سکتے ہیں، یا کیا کریں گے، یا معاف کر دیں بالکل، یا تیسری صورت کیا ہے کہ صلح کر لیں گے کہ ہمیں اتنا مال دے دو، ہم تمہیں سے قصاص نہیں لیں گے. اور وہ جو صلح والا مال ہے وہ دیت سے چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، جتنا بھی ہو جائے بھائی، لاکھ پر صلح کر لیں، دو لاکھ پہ، دس پہ، بیس پہ، کروڑ پہ، جتنے بھی صلح کر لیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ جبکہ دیت تو صرف کتنی ہے؟ سو اونٹ ہیں بھائی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں اختیار ہے، مولانا قصاص بھی لیا جا سکتا ہے اور دیت بھی لی جا سکتی ہے، بھائی دیت بھی لی جا سکتی ہے، سمجھ گئے؟ ان کی دلیل بھائی یہ آیت، بھائی وہی آیت آگے کیا آتا ہے اس میں، فمن عفی له من اخیه شیء، پس جس کے لیے معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فتباع بالمعروف، تو اس پیروی کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور ادائیگی کرنا ہے اس کو احسان نیکی کے ساتھ، اس کو نیکی کے ساتھ، جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اچھے طریقے سے طریقے کی پیروی کرنا ہے اور اس کو نیکی کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھا اس سے معلوم کیا ہوا کہ قصاص بھی ہو سکتا ہے اور دیت بھی لی جا سکتی ہے، تو یہ ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیت کا ادا کرنا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی دیت نہیں مراد، بلکہ اس سے کیا مراد ہے؟ سلا والا مال مراد ہے دیت میں۔ تو ہمارے نزدیک موجب عمد، یعنی موجب قتل، موجب قتل، موجب بھائی موجب مقتضا، موجب قتل عمد کیا ہے؟ قود ہے، یعنی صرف قصاص ہے۔ قود کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک موجب قتل عمد صرف قصاص ہے، قتل عمد صرف قصاص کا تقاضا کرتا ہے، اس کی وجہ سے صرف کیا آئے گا؟ قصاص آئے گا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قصاص بھی آ سکتا ہے اور دیت بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک صرف قصاص آ سکتا ہے، دیت نہیں آ سکتی۔ تو اب دو مسئلے ہیں، ہمارے نزدیک قے ناقض وضو ہے، اور اسی طرح قتل عمد کا موجب کیا ہے؟ قصاص ہے۔ قتل موجب کا عمد کیا ہے؟ قصاص ہے، قتل عمد کا موجب قصاص ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قے ناقض نہیں، اسی طرح قتل عمد کا موجب قصاص بھی نہیں، ان دونوں میں کوئی فصل کا قائل ہے؟ فصل کا قائل نہیں۔ جس امام کے نزدیک قے ناقض وضو ہے، اسی امام کے نزدیک قتل عمد کیا ہے؟ وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ صرف قصاص کا تقاضا کرتا ہے، اس کا مقتضا صرف، اس کا موجب صرف قصاص ہے۔ تو جس امام کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت ہے، دوسرا مسئلہ بھی، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جس امام کے نزدیک قے ناقض وضو نہیں، تو اس امام کے نزدیک قتل عمد کا موجب صرف قصاص بھی نہیں ہے۔ جب ایک مسئلہ نہیں ہے تو دوسرا مسئلہ بھی ان کے نزدیک نہیں، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی نہیں ہے، کہ ایک مسئلہ تو اس کے نزدیک ثابت ہو اور دوسرا مسئلہ اس کے نزدیک ثابت نہ ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور ان دونوں مسئلوں کے میں اختلاف کی بنیاد ایک ہی اصول ہے یا الگ الگ اصول ہیں؟ قے ناقض وضو ہے، اس میں الگ اصول میں اختلاف ہے۔ اسی طرح قتل عمد جو ہے اس کا موجب صرف قود قصاص ہے، اس میں الگ اصول ہے، الگ دلیل ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دونوں میں اختلاف کا منشا مختلف ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے دوبارہ، بنظیر الثانی، اور ثانی کی نظیر، اذا قلنا، اگر ہم یہ کہیں کہ ان القی الناقض، ان کے قی ناقض ہے، فیکون البیع الفاسد مفیدا للملک، تو بیع فاسد مفید للملک ہوگی، لعدم القائل بالفصل، اس لیے کہ دونوں میں فصل کا کوئی قائل نہیں، او یکون موجب العمد القودا، یا جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ قے ناقض ہے تو قتل عمد کا موجب کیا ہوگا؟ قود، یعنی قصاص ہوگا، لعدم القائل بالفصل، اس لیے کہ دونوں میں فصل کا قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ وبمثل هذا، اور اسی کے مثل ہے کہ القیء غیر ناقض، کے قیء جب غیر ناقض ہے، فیکون المس ناقضا، تو مس مرآ کیا ہوگا؟ ناقض وضو ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک قے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، لیکن مس مرا سے کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب قے ناقض نہیں ہوگی تو مس مرا، مس مرا ناقض ہوگا، جب قے ناقض نہیں ہوگی تو مس مرا ناقض ہوگا، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا کوئی قائل، اور جب قے ناقض ہوگی تو مس مرا ناقض نہیں ہوگی، اس لیے کہ دونوں میں فرق کا کوئی بھی قائل، اور یہ دونوں مسئلے ایک ہی اصول پر متفرع ہو رہے ہیں یا الگ الگ؟ الگ الگ۔ وَهَذَا لَيْسَ بِحُجَّتٍ، اور یہ جمع کی یہ قسم حجت نہیں ہے، لِأَنَّ صِحَّةَ الْفَرْعِ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِهِ وَلَكِنَّهَا، یہ قسم حجت نہیں اجماع کی، اس لیے کہ ایک فرع کا صحیح ہونا، یعنی ایک مسئلہ جو متفرع ہوا ہے ضابطے پر، اس ایک مسئلے کا صحیح ہونا، وَإِن دَلَّتْ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِهِ، وہ اگرچہ اس بات پر تو دلالت کرتا ہے کہ اس کی اصل بھی صحیح ہے، یعنی اس کا ضابطہ اور قانون بھی، جب مسئلہ صحیح ہے تو معلوم ہوا جس ضابطے پر اسے یہ نکلا ہے وہ ضابطہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن اس ایک اصل کے صحیح ہونے سے دوسرے اصل کے صحیح ہونا تو لازم نہیں آتا، اور دوسرا مسئلہ تو کیا ہے؟ دوسری اصل پر متفرع ہو رہا ہے، تو ایک اصل کے صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا، ایک قانون کے ضابطے، قانون اور ضابطے کے صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا قانون اور ضابطہ بھی صحیح ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں مسئلے تو دو مختلف ضابطوں پر متفرع ہو رہے ہیں، تو ایک کے صحیح ہونے سے دوسرے کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا، لہذا یہ حجت نہیں۔ وَهَذَا لَيْسَ بِحُجَّتٍ، اور اجماع کی ایک قسم حجت نہیں ہے، لِأَنَّ صِحَّةَ الْفَرْعِ، اس لیے کہ ایک فرع کا صحیح ہونا، وَإِن دَلَّتْ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِهِ، اگر یہ دلالت کرتا ہے اپنے قانون کے صحیح ہونے پر، وَلَكِنَّهَا لَا تُوجِبُ صِحَّةَ أَصْلٍ آخَرَ، لیکن یہ ثابت نہیں کرتا دوسرے قانون کے صحیح ہونے کو، حتی تفرعت علیہ المسألۃ الاخرى، یہاں تک کہ اس پر متفرع کیا جائے دوسرا مسئلہ۔ جی سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک اصل صحیح، ایک مسئلہ صحیح، تو معلوم ہوا اس کا قانون بھی صحیح، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا قانون بھی صحیح ہو کہ اس پر کسی مسئلے کو کیا کیا جائے؟ متفرع کیا جائے اور نکالا جائے۔ صورت سمجھ میں آگئے؟ چلیے بس، ہونا ہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔